आपकी शान बड़ी टल गई सख्त घड़ी टल गई सख्त घड़ी दर खुले मुझ पे कई आपके दर के सबब या नबी उम्मी लकब ओ करम शाहे अरब या नबी उम्मी लकब या नबी उम्मी लकब दिल ने लबैक कहा अब यकीन मुझको हुआ अब यकीन मुझको हुआ आपसे शाहे उम्म मुझको मिलवाएगा रब मुझको मिलवाएगा रब या नबी उम्मी लकब या नबी उम्मी लकब या नबी उम्मी लकब सब ने पा आपके दर की तरफ आपके दर की तरफ जाने वाले तो गए मैं मगर जाऊंगा कब या नबी लकब या नबी उम्मी लकब या नबी उम्मी लकब या नबी उम्मी लकब संग से सिखलाया हमें प्यारे आका ने अदब या नबी उम्मी लकब ओ करम शाहे अरब या नबी उम्मी लकब या नबी उम्मी लकब आप मक्के से चले अंबिया कहने लगे अंबिया कहने लगे हमने देखी ही नहीं ऐसी में शब या नबी उम्मी लकब ओ करम शाहे अरब या नबी उम्मी लकब या नबी उम्मी लकब झोली भरती
है समय रेडियो तेहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समईन, शहवत की पैरवी करने वाला ऐसे ही है जैसे कोई सरकश घोड़े पर सवार हो। जिस तरह सरकश घोड़ा अपने सवार को जमीन पर पटख देता है या कम से कम उसे सही रास्ते से ہٹا دیتا ہے، اسی طرح شہوت بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے یا کم از کم اس کے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ لہذا فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شہوت کے گھوڑے پر سوار ہے وہ لغزش سے محفوظ نہیں۔ اور سامعین، خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، سخت محنت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے، اس لیے جب ہدف مشکل ہو اور مقصد عظیم تو سخت کوشش اور محنت ضروری ہو جاتی ہے، جس کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر لو، ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے 15 فروری کو جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس کا انعقاد دارالحکومت اسلام آباد میں کیا گیا، جس میں 40 ملکوں کی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے مقررین نے صہیونی حکومت کی مدد میں امریکہ اور مغربی حکومتوں کی مداخلت اور غزہ کے عوام کی نسل کشی کے خلاف ان کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے ٹرمپ اور اسرائیل کی سازشوں کے خلاف فلسطین کی آزادی اور روشن خیالی کی گفتگو کو مضبوط کرنے پر تاکید کی۔ مقررین نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت اور ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی مذمت کی۔ انہوں نے طوفان الاقصی آپریشن کو انجام دینے اور صہیونی دشمن کو غزہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے قدس کے مجاہدوں کی شجاعت و ہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں نے عزت اور آزادی کی زندگی کے لیے اپنا راستہ طے کیا ہے، اور امریکی صدر سمیت کوئی دوسرا ملک غزہ اور فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کانفرنس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمن، ممتاز پاکستانی صحافی حامد میر، جماعت اسلامی کے فارن پالیسی آفیسر آصف لقمان قاضی، سینٹ کی دفاعی امور کمیٹی پاکستان کے سابق چیئرمین مشاہد حسین، بوسینا، الجزائر، انڈونیشیا اور ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بعض سیاسی شخصیات نے بھی اس کانفرنس سے خطاب کیا۔ فلسطینی عوام کے قتل عام میں امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت کے خلاف عالمی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے مقررین نے فلسطینی عوام کے خلاف نئی سازشوں کے خلاف دنیا بھر کی انصاف پسند برادریوں کو بیدار کرنے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے پر زور دیا۔ سامعین، طالبان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہ افغانستان میں القاعدہ کی سرگرمیوں کے لیے حالات سازگار ہیں، تاکید کی کہ کابل کسی بھی گروہ کو اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ کے جواب میں کہا کہ کابل کسی بھی گروہ کو افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ بعض ممالک ان اداروں کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں رائے عامہ کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی 35ویں رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان نے القاعدہ کو افغانستان میں اڈے، محفوظ پناہ گاہیں اور تربیتی کیمپ قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ سامعین، افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان سے اس ملک کے باقی ماندہ فوجی ساز و سامان کی واپسی کے بارے میں بیانات کے جواب میں کہا، جو سامان جنگ میں مجاہدین کے ہاتھوں میں آیا ہے وہ مال غنیمت اور افغانستانیوں کا حق ہے۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکیوں نے افغانستان کو ایک بھاری اور ذلت آمیز شکست کے ساتھ تر کیا اور پوری دنیا میں رسوا ہوئے، مزید کہا کہ اب وہ باقی ماندہ فوجی ساز و سامان واپس لینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر ملا عبداللطیف منصور نے کہ جو افغانستان سے سوویت یونین کی فوج کے انخلا کی سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہا، اگر روس نے افغانستان کو تباہ کیا تو اس کا سارا معاوضہ انہوں نے ادا کیا، اور جس طرح ہم نے روسی ٹینکوں کو غنیمت کے طور پر اپنے پاس رکھا ہے، اسی طرح ہم امریکی ساز و سامان کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے پانی اور توانائی کے وزیر نے امریکہ سے افغانستان میں اس کی فوجی موجودگی سے ہونے والی تباہی و بربادی کا معاوضہ مانگنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قابضین معاوضہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ سامعین، افغانستان میں طالبان حکومت نے ایران اور ترکمنستان کو افغانستان کے راستے پاکستان سے جوڑنے کے لیے 737 کلومیٹر طویل ریلوے لائن منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سوشل نیٹ ورک پر اپنے اکاؤنٹ پیج پر لکھا کہ قندھار میں 737 کلومیٹر طویل قندھار ہرات ریلوے منصوبے کے لیے تفصیلی تحقیقات اور ڈیزائن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کی تکمیل سے ترکمنستان اور ایران اس ریلوے لائن کے ذریعے افغانستان کے راستے پاکستان سے منسلک ہو جائیں گے، جو تجارت اور نقل و حمل کے حوالے سے ایک اہم اقتصادی قدم ہے۔ قندھار ہرات ریلوے لائن کے ڈیزائن سے متعلق 5 معاہدوں پر دستخط اس سے قبل وزارت تعمیرات عامہ اور نجی شعبے کے درمیان ہوئے تھے۔ اس منصوبے کی تفصیلی ڈیزائن 8 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی۔ قندھار ہرات ریلوے منصوبے کو افغانستان میں ریلوے کی توسیع کے اہم منصوبے میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین، داعش دہشت گرد گروہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کابل میں شہری ترقی اور ہاؤسنگ کی وزارت پر اس کے حملے میں اس وزارت کے ایک اہلکار سمیت 10 طالبان ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ نے اس خودکش بم دھماکہ کرنے والے کا نام ابو یوسف انصاری بتایا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت شہری ترقی نے اعلان کیا ہے کہ اس خودکش بم دھماکے میں بمبار سمیت 2 افراد ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد بڑے پیمانے پر بین الاقوامی رد عمل کا اظہار کیا گیا اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے علاوہ قطر، سعودی عرب اور عمان نے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ داعش نے قبل ازیں قندوز شہر میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے افغان خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر تنظیم اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان مشترکہ اجلاس کی خبر دی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ روزا اوتن بائیفا نے کابل میں اسلامی تعاون تنظیم کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل طارق علی بخیش سے ملاقات اور بات چیت کی۔ اوتن بائیفا نے طارق علی بخیت کے ساتھ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال کے بارے میں اہم بات چیت کی ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اجلاس میں افغان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، کام اور صحت تک رسائی پر عائد پابندیوں کی نشاندہی کی اور اس سلسلے میں زیادہ مصروفیت اور عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے افغانستان کے سیاسی، انسانی اور سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یوناما نے حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر عائد پابندیوں کے ساتھ ساتھ ملک میں خواتین کے خلاف تشدد پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے پریس آفس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس وزارت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسلامی تعاون تنظیم کے معاون اور افغانستان کے امور کے بارے میں تنظیم کے خصوصی نمائندے طارق علی بخیش سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس تنظیم میں طالبان کی نمائندگی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اہم موضوعات جیسے سیکورٹی، تعلیمی، اقتصادی، انسانی امداد اور منشیات کا پتہ لگانے اور انسداد منشیات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں امیر خان متقی نے طالبان کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ معروضی حقائق میڈیا میں نظر آنے والی چیزوں سے بہت مختلف ہیں۔ طارق علی بخیت نے بھی اس ملاقات میں کہا، اسلامی تعاون تنظیم افغانستان کے ساتھ بات چیت کے سلسلے میں ایک ہی طرح کے تمام طریقوں کی حمایت نہیں کرتی اور حقائق کو قبول کرنے اور ان کی عکاسی کرنے کے حل پر یقین رکھتی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے معاون اور افغانستان کے امور کے لیے تنظیم کے خصوصی نمائندے نے بھی تاکید کی کہ اسلامی تعاون تنظیم افغانستان کی حمایت جاری رکھے گی۔ سامعین، افغانستان کے سابق صدر کے دفتر نے ایک پیغام میں اعلان کیا ہے کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور کابل میں اسلامی جمہوری ایران کے سفیر علی رضا بیگدلی کے درمیان حالیہ ہونے والی ملاقات میں خطے کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے اور استحکام بخشنے پر تاکید کی گئی۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے اچھی ہمسائیگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایران میں افغان نوجوانوں کے لیے مناسب تعلیمی مواقع کی فراہمی کو سراہتے ہوئے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کی توسیع کو ہمسائیگی کو استحکام بخشنے اور افغانستان اور ایران کے درمیان ثقافتی مشترکات کو مضبوط بنانے کے لیے مفید اور تعمیری قرار دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں تقریباً 7,10,000 افغانی زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 40,000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، 65,000 کالج کے طلباء اور 18,000 دینی طالب علم ہیں۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں بھی اہم واقعات رونما ہوئے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اسلامی ممالک کے نمائندوں سے ملاقات میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال، اسرائیلی جارحیت اور خطے کی بحرانی صورتحال پر پاکستان کے موقف کی وضاحت کی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں او آئی سی کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ بالخصوص انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان فلسطین میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی اور فلسطینی عوام کو بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کی سخت مخالفت پر زور دیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کی دو ریاستی حل کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جس میں ایک خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہو جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ہو، جس کا دارالحکومت قدس شریف ہو۔ امین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے ساتھ مغرب کی خصومت کو پاکستان کے لیے تجارتی مشکلات اور علاقے میں منفی نتائج برآمد ہونے کا موجب قرار دیا اور خبردار کیا کہ تہران کے ساتھ کشیدگی بڑھائے جانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، مگر عالمی تنازعات کی بنا پر ایران و پاکستان کے عوام کے درمیان آسان تجارت میسر نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایران کے ساتھ پیدا کیے جانے والے تنازعات کی بنا پر اقتصادی مفاہمت نہیں ہو پاتی اور نتیجے میں سرحدی علاقوں میں غربت و بے روزگاری جیسے مسائل بڑھتے دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سامعین، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل اور رکن پارلیمنٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل اور اس پر قبضہ کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سازش کے مقابلے کی واحد راہ عالم اسلام کی وحدت ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے 15 فروری کو اسلام آباد میں ایرنا کے نمائندے کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا کہ فلسطینی عوام اور دنیا میں ان کے حامی ٹرمپ اور نتنیاہو کے گٹھ جوڑ سے اچھی طرح واقف ہیں اور مقبوضہ فلسطین پر امریکہ کے قبضے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر قبضے کا منصوبہ یقیناً ٹرمپ اور ان کے اتحادی نتنیاہو کی رسوائی کا باعث بنے گا، کیونکہ غزہ کے عوام نے اپنی استقامت اور مجاہدت سے غاصب سینی حکومت کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور بعد کے مراحل بھی دشمن کو مغلوب کریں گے۔ پاکستان کے رکن پارلیمان مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی آبائی سرزمین سے نکالنے کے بارے میں نتنیاہو کے نفرت انگیز بیان پر عالم اسلام کے رہنماؤں کا رد عمل قابل قبول تھا اور فلسطین کے خلاف ٹرمپ اور نتنیاہو کی سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی یکجہتی کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہیے کہ عالمی سامراج کے سرغنہ اسلامی ملکوں پر قبضے کے بارے میں سوچیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اگر سرزمین فلسطین کو اپنی ملکیت میں لینے کے ٹرمپ کے منصوبے پر مسلمین عالم نے خاموشی اختیار کی تو پھر علاقے کے دیگر ملکوں کے تعلق سے بھی ٹرمپ کی اسی قسم کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی قوم کی شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی خونریز ترین اور شدید ترین جارحیتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور غاصبوں کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کے ممتاز مذہبی و سیاسی رہنما رکن پارلیمنٹ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اسلامی ملکوں کو امریکہ اور اسرائیل کے آشکارا اور پنہا سازشی منصوبوں کے مقابلے میں ہم فکری بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ مسلمین متحد اور ہم آواز ہو کر ہی فلسطین کے خلاف ٹرمپ اور اس کے اتحادیوں کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کردا، تمہیں غافل تپردے نے ہے مارا، خدا را مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ खड़े होते नहीं क्यों, खुदा तुरे आप पयंबर एक तुम्हारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। बिगाड़ेगा अंधेरा क्या तुम्हारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। मुसलमानों जरा सोचो खुदारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। मुनाफिक बन के जीने से है बेहतर कि मिसले हुर लुटा दे जान हक पर, मुनाफिक बन के जीने से है बेहतर कि मिसले हुर लुटा दे जान हक पर। मुनाफा चार दिन की जिंदगी का, सरासर आखिरत का है खसारा। खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। करे फिर या तकली देख मैदी, बने हम पैर में आरिफ हुसैनी। करे फिर या तकली देख मैदी, बने हम फिर मोड़ डाले। उठो बढ़ते हुए तूफान का धारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। बनो तुम काम नाई के सिपाही, जिसके साथ दाई दे इलाही। बनो तुम खाम नाई के सिपाही, है जिसके साथ दाई दे इलाही। सुपर पावर की तुम चूल्हे हिला दो, लगाकर हैदरी पुर जोश नारा। खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। शहीदों को न तुम हरगिज भुलाना, तुम उनका नक्श पा मंजिल बनाना। शहीदों को न तुम हरगिज भुलाना, तुम उनका नक्श पा मंजिल बनाना। कटा दे नाम अगर
کر سر مت جھکانا, نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. ہمیں کیا باپ درگا بھی ہو عاقل, روا ہے اپنی گشتی ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا, تمہیں غافل تفر دینے ہے مارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صہیونی حکومت کے پاس جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے, اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا انتباہ. ملک سے اسرائیل کو نکال باہر کرنا ہماری اولین ترجیح ہے, پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد لبنانی وزیر اعظم نواب سلام کا اعلان. اسلام آباد میں حزب اختلاف کی قومی یکجہتی کانفرنس صحافیوں سے متعلق متنازع ترمیمی ایکٹ, پیکا اور دیگر مبینہ غیر آئینی ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ. اور وزیراعظم نریندر مودی ملک و قوم کی توہین کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھک رہے ہیں, ہندوستانی اپوزیشن کا الزام. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے پاس دوسرے مرحلے کے جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے. حماس نے قیدیوں کے تبادلے کا ساتواں مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ صہیونی حکومت کے پاس دوسرے مرحلے کی جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. حماس کے بیان میں آیا ہے کہ ہم نے صہیونی دشمن پر بہانے بازیوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے جھوٹے جواز تراشنے کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں, اور اب اس کے سامنے دوسرے مرحلے کے جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا ہے. تحریک حماس نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کے اپنے موقف کا اعادہ کیا. قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی میعاد 29 فروری یعنی ہفتے کے روز ختم ہو جائے گی. طے پایا تھا کہ فریقین تین مرحلے میں
انجام پانے والے جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کر کے کسی نتیجے تک پہنچیں گے، مگر غاصب صہیونی فریق اس سلسلے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت دھمکیوں اور طاقت کے بل بوتے پر فلسطینی خاندانوں کو اپنے قیدیوں کا استقبال کرنے اور ان کی رہائی کا جشن منانے سے روک رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے قیدیوں کے تبادلے کے ساتویں مرحلے سے قبل فلسطینی قیدیوں کے مکانات پر دھاوا بول کر انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے جشن منانے یا فلسطینی پرچم لہرانے کی کوشش کی تو ان کے مکانات پر حملے کیے جائیں گے۔ صہیونی دہشت گردوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں رہائش پذیر قیدیوں کے اہل خانہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی پر خوشی منائی تو پھر ان کے قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ بیت المقدس کے رہائشی ایک فلسطینی کنبے نے الجزیرہ ٹی وی چینل کو بتایا کہ صہیونی ٹولے نے اسے مجبور کر کے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اپنے قیدی کی آزادی پر اس کے استقبال میں کسی قسم کا کوئی جشن نہیں منائے گا۔ قیدیوں کی آزادی کے ساتویں مرحلے میں جمعرات کو تقریباً 650 فلسطینی قیدی آزاد ہوئے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے جمعرات کو صہیونی جیلوں سے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے 12 بسوں کے غزہ میں داخل ہونے کی خبر دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت آزاد ہونے والے ان قیدیوں میں سے متعدد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جس کی بنا پر انہیں فوری طور پر شہر خان یونس کے یورپین ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا۔ اس دوران قیدیوں سے متعلق حماس کے شعبے کے سربراہ احمد القدرہ نے بتایا کہ 642 قیدی صہیونی جیلوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں غزہ کے 445 باشندے بھی شامل ہیں جو غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں 46 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حماس کے شعبہ امور اسیران کے سربراہ احمد القدرہ نے بتایا کہ آج قیدیوں کے تبادلے کے ساتویں مرحلے میں جو 642 بے گناہ فلسطینی قیدی صہیونی جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، ان میں 151 قیدی ایسے ہیں جنہیں عمر قید اور لمبی مدت کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ برسوں سے صہیونی عقوبت خانوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ الجزیرہ نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 24 فلسطینی بچوں کی آزادی مؤخر کر دی اور اعلان کیا کہ انہیں 4 صہیونی جنگی قیدیوں کے جنازوں کی شناخت کے مکمل ہونے پر رہا کیا جائے گا۔ ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو صہیونی جیلوں سے آزاد ہو کر غزہ پہنچنے والے بہادر فلسطینی قیدیوں کے اپنی سرزمین پر داخل ہونے اور لواحقین سے ملنے کے جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ صہیونی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے ساتویں مرحلے کے بعد حماس نے ایک بیان جاری کر کے بعض ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ قیدیوں کے حوالے سے اپنا دوہرا رویہ ترک کر دیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے بعض ملکوں کو قیدیوں کے تبادلے سے متعلق اپنے دوہرے معیاروں کو ترک اور غیر انسانی رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، جو صہیونی جنگی قیدیوں کی ایک طرف رہائی کی حمایت میں بولتے نہیں تھکتے لیکن فلسطینی قیدیوں کو جو وحشیانہ ایذائیں دی جا رہی ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتیں۔ غزہ میں خود اپنی حکومت کی بمباری میں ہلاک ہونے والے 4 فلسطینی قیدیوں کے جنازوں کو حماس نے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ رات کی تاریکی کے سبب ہلاک شدہ صہیونی قیدیوں کے جنازوں کو بغیر کسی خاص تقریب اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی عدم موجودگی میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ العربی چینل نے اپنی رپورٹ میں صہیونی قیدیوں کے جنازوں کی منتقلی کے عمل کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کی ٹیم جنازوں کو تحویل میں لے لینے کے بعد کرم ابو سلیم گزرگاہ سے واپس مقبوضہ فلسطین کی جانب چلی گئی۔ اس سے قبل صہیونی حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے موقع پر اپنی طاقت اور استقامت کے مظاہرے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ صہیونی قیدیوں کی رہائی اور انہیں ریڈ کراس کی تحویل میں دینے کے حوالے سے حماس کے فاتحانہ انداز کو عالمی سطح پر صہیونی حکومت کی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ صہیونی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا عمل ایسے عالم میں انجام پا رہا ہے کہ حماس کے مقابلے میں ناکامی سے بوکھلائے صہیونی دہشت گرد مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کے دوران اب تک ایسے متعدد فلسطینیوں کو دوبارہ اغوا کر چکے ہیں جنہیں حال ہی میں صہیونی عقوبت خانوں سے رہائی ملی تھی۔ لبنانی کابینہ کے لیے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد نواب سلام نے کہا ہے کہ اسرائیل کو پوری طرح سے لبنان سے باہر نکالنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام نے کہا کہ اسرائیل کو لبنان کے تمام علاقوں سے باہر نکالنے کا پابند بنانا ان کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے اور اسرائیلی حکومت کو جنگ بندی اور قرارداد 1701 پر عمل پر مجبور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو لبنان سے باہر نکالنے اور متعلقہ قرارداد پر عمل درآمد پر مجبور کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سفارتی کاوشوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے قبل نواب سلام کی کابینہ نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تھا۔ لبنانی کابینہ نے پارلیمنٹ کے 128 میں سے 95 ووٹ حاصل کیے جبکہ 4 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، 12 نے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور 17 اراکین پارلیمنٹ غیر حاضر رہے۔ لبنانی کابینہ پر یہ ووٹنگ 2 دنوں تک وزراء اور وزیر اعظم کی تقریروں پر بحث کے بعد ہوئی تھی۔ نواب سلام نے بدھ کے روز اپنی تقریر میں وعدہ کیا ہے کہ وہ معاشی اصلاحات پر عمل اور IMF سے مذاکرات شروع کریں گے۔ لبنانی کابینہ کو پارلیمنٹ سے ایسے حالات میں اعتماد کا ووٹ حاصل ہوا ہے کہ جب صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو قائم رکھنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان کے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی یکجہتی کانفرنس کے دوسرے روز کا اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں پیکا سمیت دیگر تمام ترامیم کو آئین سے متصادم بتاتے ہوئے انہیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی یکجہتی کانفرنس کے دوسرے روز کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے جبکہ ہم پیکا سمیت آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کانفرنس میں ملک بھر سے سول سوسائٹی کے دانشوروں، میڈیا اور صحافی برادری، سینئر وکلاء اور ان کی نمائندہ تنظیموں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس میں ملک کے بگڑتے ہوئے حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور 2 روزہ بحث کے بعد ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ اعلامیے کے مطابق 10 مطالبات پر اجلاس کے شرکا نے اتفاق کیا جن میں آئین کی بالادستی کو قائم رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے ملک کے سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز رویے کے مقابلے میں وزیر اعظم نریندر مودی پر خاموشی برتنے اور تسلیم ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ اجے کمار نے کہا کہ اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ وزیر اعظم نریندر مودی کو وشو گرو یا عالمی رہنما کے طور پر متعارف کراتی ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ مسٹر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پوری طرح سے جھک جاتے ہیں اور ان کے بیانات کا جواب دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کانگریس کے سابق ممبر پارلیمنٹ اجے کمار کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم مودی کے سامنے ہندوستان کو برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ جب ٹرمپ ہندوستان کو ٹیرف کی خلاف ورزی کرنے والا ملک بتا رہے تھے تب وزیر اعظم خاموش رہے، جبکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا بہترین دوست کہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے برخلاف ہم نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر ماکرون نے ٹرمپ کو بات چیت کے دوران ٹوک کر ان سے کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کانگریس کے لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایلون مسک نے ایف 35 جنگی طیاروں کو غیر معیاری قرار دیا ہے، مگر وزیر اعظم نے ابھی تک ایف 35 کے معاہدے سے انکار نہیں کیا ہے، حتیٰ یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ دفاعی ماہرین سے بات چیت کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے اچانک انخلا پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا ہولناک تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے دور صدارت میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے طریقہ کار پر ایک بار پھر تنقید کی اور اسے ہولناک بتایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ افغانستان سے انخلا ہولناک تھا اور چین نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد بگرام ایئر بیس پر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر نے زور دیا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس کرے۔ دریاسنا امریکی وزیر دفاع پینٹ ہیگسٹ نے بھی بدھ کے روز کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی پراشوب واپسی کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی اور افغانستان سے انخلا کے ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا۔ ٹرمپ نے اس سے قبل بھی طالبان سے افغانستان میں امریکہ کے بچے کچے فوجی ساز و سامان کو واپس کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور نشریات کا اختتام دعائے کمیل کے اقتباسات پر ہوگا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں، اور اس کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں فروغ آنا شروع ہوا ہے اور دونوں ملکوں کے وفود ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی ہوئی اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد عبوری حکومت جب برسر اقتدار آئی، جس کے سربراہ اس وقت ڈاکٹر محمد یونس ہیں. تو اس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ آنا شروع ہوا اور دونوں ملک اس کو دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی اہم قرار دے رہے ہیں. اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی تجارت جو ہے وہ کیسی ہے, کون سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ برآمد کرتا ہے اور کون سی چیزیں جو ہیں, کون سی آئٹم جو ہے وہ برآمد کرتا ہے. تو اس کے اگر درآمدات کو دیکھا جائے تو اس میں کاٹن ہے اور مشینری ہے, میڈیکل اپلائنسز ہیں اور منرل فیولز ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹریکل آلات جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں بنگلہ دیش درآمد کرتا ہے. اس کے علاوہ جو لوہا ہے, آئرن ہے, شیٹ ہے, وہ بھی بنگلہ دیش برآمد کرتا ہے. اس کے علاوہ پلاسٹک کی چیزیں ہیں, سیریلز ہیں, اور جو نیٹڈ آئٹمس ہیں اور نان نیٹڈ آئٹمس ہیں یہ بھی بنگلہ دیش درآمد کرتا ہے. اس کے علاوہ مین میڈ فائبر جو ہیں وہ بھی کرتا ہے, درآمد کرتا ہے, اور اینیمل اور ویجیٹیبل اشیاء جو ہیں یہ بھی بنگلہ دیش درآمد کرتا ہے. اگر اس کی برآمدات پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اس کی ٹیکسٹائل کی جو ہے برآمدات وہ سب سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹڈ اور غیر نیٹڈ چیزیں بھی وہ برآمد کرتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو فٹ ویئر جو ہیں وہ بھی اس کی برآمدات میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو فشریز کی برآمدات ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی لیدر گارمنٹس جو ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اور فارماسیوٹیکل پروڈکٹس بھی وہ برآمد کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینیملز اور ویجیٹیبل فیٹس اینڈ آئلز ہیں یہ بھی برآمد کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو بنگلہ دیش کو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے, برآمد کرتا ہے, اگر ان پر ایک نظر ڈالی جائے تو 2012 سے لے کر 2023 تک کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ 2012 میں برآمدات پاکستان کی جو ہے بنگلہ دیش کی وہ کم تھی, تقریباً 700 ملین ڈالر سے کم تھی, 650 ملین ڈالر کے قریب تھی, اور اس کے بعد 2013 میں اضافہ ہوا, 2014-15 میں پھر کمی, اور پھر 2016-17 میں دیکھتے ہیں کہ کافی کمی پاکستان کی ایکسپورٹس میں ہوئی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 اور 2019 میں ان برآمدات میں اضافہ ہوا ہے کہ جب پاکستان میں حکومت بدلی تھی, اور پھر ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2020 میں یہ برآمدات بہت ہی کم سطح پر آ گئی تھی. 21 اور 22 وہ سال ہے کہ جس میں بہت زیادہ پاکستان کی برآمدات تھی, اور یہ 800 ملین ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں 2023 میں یہ کم ہو کر جو ہے وہ 700 ملین ڈالر سے کم رہ گئی. تو یہ پاکستان کی بنگلہ دیش کے لیے ایکسپورٹ تھی, جس میں اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ آتا رہا ہے, اور 2020 میں بہت کم ہو گئی, 2021-22 میں پھر اضافہ دیکھنے آئے, پھر 2023 میں ان میں کمی آپ دیکھ رہے ہیں. بنگلہ دیش کی تجارت کے حوالے سے تو بنگلہ دیش کی تجارت اس کے ہمسایہ ملک ہندوستان کے ساتھ اگر باہمی تجارت کو دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان کافی اچھی تجارت رہی ہے ماضی میں, لیکن اس میں ہندوستان کا پلڑا ہمیں بھاری دکھائی دیتا ہے, اور بنگلہ دیش کی برآمدات ہندوستان کے لیے کم ہے اور ہندوستان کی بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ برآمدات ہے. اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا تفاوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. 2013 کی اگر بات کی جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی تجارت تھی وہ 4 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ تھی, جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں 2018 میں یہ تقریباً جو ہے وہ 9 بلین ڈالر تک پہنچی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 میں تقریباً 16 ارب ڈالر تک دونوں ملکوں کی باہمی تجارت پہنچی ہے. اگر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجارت بڑھ کر جیسے کہ میں نے کہا کہ 16 ارب ڈالر تک پہنچی ہے اور 2022 میں, اور اگر اس میں ہندوستان کی ایکسپورٹ بنگلہ دیش کے لیے دیکھی جائے تو سن 2022 میں یہ جو ہیں بڑھ کر 15.93 بلین ڈالر تک پہنچ گئی. تقریباً 16 ارب ڈالر کی برآمدات ہندوستان نے بنگلہ دیش کو کی, اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش نے برآمدات کی ہیں ہندوستان کو وہ صرف 2 ارب ڈالر کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں, اور اگر ان دونوں کا فرق دیکھا جائے تو 13.93 ڈالر یعنی بلین ڈالر یعنی تقریباً 14 ارب ڈالر کا فرق دونوں کی اس تجارت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے, جس میں ہندوستان کا پلڑا وہ بھاری ہے, اور اس میں ٹریڈ گیپ جو ان کے درمیان آیا تھا وہ جو ہے وہ 11.95 تھا. اور اگر ریڈی میڈ گارمنٹس کی بات کی جائے بنگلہ دیش کی ہندوستان کو, تو وہ 715 ملین ڈالر سن 2022 میں رہی ہے. یہ جو ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان, یہ سار کے بہت ہی اہم ممالک ہے. سار یعنی جنوبی ایشیا کے ممالک کی جو تنظیم ہے اس کے اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے جو ایکسپورٹ کی ہیں یا امپورٹ کی ہیں اس سارک ممالک کے سے, اس کو اگر ایک نظر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہندوستان کے ساتھ جو تجارت ہے وہ بہت ہی زیادہ دکھائی دیتی ہے بنگلہ دیش کی ان جنوبی ایشیا کے ساتھ ملکوں کے ساتھ. انڈیا کو جو ایکسپورٹ کی ہیں وہ تقریباً 2022 میں 1.679 بلین ڈالر یعنی تقریباً 2.25 ارب ڈالر, اور جو 2023 میں کی ہیں وہ تقریباً 1.710 بلین ڈالر یعنی 1.71 ارب ڈالر کے قریب یہ برآمدات ہے جو تھوڑا سے اضافے کے ساتھ دونوں سالوں کی ہیں. پاکستان کے ساتھ اگر اس کی جو ہے ہم ایکسپورٹ کو دیکھیں تو پاکستان کی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تقریباً 89 ارب ڈالر کی تھی سن 2022 میں ملین ڈالر تھی, اور سن 2023 میں تقریباً 82 ملین ڈالر کی تجارت ایکسپورٹ جو ہے بنگلہ دیش نے کی ہے. اور اگر سری لنکا کو دیکھا جائے تو 2022 میں 50 اور 2023 میں 57, نیپال کو دیکھا جائے تو 96 اور 41, افغانستان کو دیکھا جائے تو 5.3 اور 10.3, بھوٹان کو دیکھا جائے تو 8 اور 9, اور مالدیپس کو دیکھا جائے تو 4.4 اور 4.8. یہ ایکسپورٹ تھی بنگلہ دیش کی سار کے رکن ممالک کے لیے. اگر امپورٹ کو دیکھا جائے بنگلہ دیش کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی برآمدات بنگلہ دیش کے لیے, یعنی بنگلہ دیش نے ہندوستان سے جو چیزیں درآمد کی تھیں وہ 2022 میں تقریباً 13.94 بلین ڈالر تھی یعنی تقریباً 14 بلین ڈالر, اور 2022 کو اگر دیکھا جائے تو یہ 9.5 ارب ڈالر کے قریب بنتی ہیں. اور دوسرے نمبر پر پاکستان تھا جس کی جو ہے وہ تقریباً 801 ملین ڈالر اور 698 ملین ڈالر تھی, یعنی 1 ارب سے کم تھی پاکستان سے امپورٹ بنگلہ دیش کی. یہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی. اسی حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں مختلف جہتوں سے, چاہے وہ تجارت کا ہو, چاہے وہ عسکری شعبے کا ہو یا دوسرے شعبے ہوں, ان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ سے بات چیت کریں گے. پہلے اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے.
پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے اور ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. جہاں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات فروغ پا رہے ہیں, وہیں عسکری تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے. بنگلہ دیشی عبوری حکومت کی جانب سے پاکستان سے تعلقات میں بہتری کے لیے مفاہمت کی پیشکش کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بحالی کا سفر شروع ہو گیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 1971 کی علیحدگی کے بعد پہلی بار سرکاری سطح پر براہ راست تجارت بحال ہو گئی. کراچی کی پورٹ قاسم سے پہلی سرکاری سطح پر منظور شدہ تجارتی کھیپ کو بنگلہ دیش روانہ کر دیا گیا. بنگلہ دیش نے پاکستان سے 50,000 ٹن چاول خریدنے کا معاہدہ کیا. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے بنگلہ دیش کو چاول کی برآمد کا معاہدہ فروری کے اوائل میں طے پایا. چاول کی برآمد دو مراحل میں ہوگی, جس کی پہلی 25,000 ٹن کی کھیپ کو روانہ کر دیا گیا. اس سے قبل بنگلہ دیش کی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل اسٹاف افسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن نے ایک اعلی رتبہ وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا, جس کے دوران انہوں نے پاکستان کے عسکری قیادت سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا. لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید آصف منیر, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات کی. پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں علاقائی سیکورٹی اور سرحدوں کے تحفظ کا حصول پاکستان اور بنگلہ دیش کے افواج کے مشترکہ اقدامات کے ذریعے ممکن ہے. جنرل قمر الحسن کی جنرل ساحر شمشاد سے ملاقات میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات پر گفتگو ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات میں لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن نے جدید ترین فوجی ہارڈ ویئر، خاص طور پر جے ایف 17 تھنڈر طیاروں کی تیاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں اہم موڑ اس وقت آیا جب بنگلہ دیش کی بحریہ نے کراچی کے ساحلوں پر ہونے والی بحری مشقوں امن 25 میں شرکت کی۔ بنگلہ دیشی بحریہ کا جہاز سمودرا جوئے ان مشقوں میں شرکت کے لیے چٹاگانگ سے کراچی آیا۔ 33 افسروں سمیت 274 اسٹاف کے حامل اس جہاز کا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے دورہ کیا۔ بنگلہ دیشی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نظم الحسن نے امن ڈائلاگ سے خطاب بھی کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھ کر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے نہ صرف دونوں ملکوں پر بلکہ بر صغیر اور جنوبی ایشیا کے علاقے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔
آج ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کے مختلف شعبوں میں تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایڈیشنل خارجہ سیکرٹری جناب ڈاکٹر نذیر حسین صاحب، جو پاک چائنا چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، بہت مہربانی آپ کی۔
جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو گزشتہ ایک عرصے سے کافی کشیدہ رہے ہیں، اب حکومت کی تبدیلی کے بعد ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں تیزی کے ساتھ فروغ آنا شروع ہوا ہے۔ نہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ تجارتی شعبے میں بلکہ عسکری شعبے میں بھی یہ تعلقات نمایاں طور پر فروغ پاتے نظر آ رہے ہیں، تو دونوں ملکوں کے موجودہ تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ۔ جو تعلقات بہت عرصے سے میں کہوں گا فروزن تھے، منجمد تھے، وہ ایک غیر فطری سچویشن تھی۔ یہ دونوں ملک بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہی تھے، آزادی بھی دونوں نے ایک ملک کے طور اور پھر شروع کے جو کئی دہائیاں تھیں وہ بھی اکٹھے رہے۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس میں زیادہ تر کردار جو ادا کیا وہ بنگلہ دیش کے بڑے پڑوسی نے کیا۔ انہوں نے کوشش یہ کی، رادر پریکٹیکلی یہ کیا کہ ریلیشن شپ کو مونوپلائز کر لیا یا مونوپلائز کرنے کی کوشش کی۔ جو باقی خطے کے ممالک تھے خاص کر پاکستان، ان کو انہوں نے اس میں سے منفی کر دیا، اس میں سے نکال دیا، اور ایک مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ وہ جو 71 کے حالات تھے یا 71 کے پہلے کے جو حالات تھے ان کو بڑھا چڑھا کے وہ بیان کرتے رہے، تو ایک نیریٹو بلڈ ہوا اور جو بنیادی طور پہ پاکستان مخالف نیریٹو تھا، اور یہ میرے خیال میں تاریخ کا شاید بہت بڑا، جسے آپ کہتے ہیں کہ 5th generation وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر آپریشن تھا ہندوستان کے بحاب پہ۔ اس وقت کے جو سیاسی لیڈرز تھے ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش جو بعد میں بنا، ان کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا، اب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پاکستانی افواج بھی، پاکستانی قوم بھی، پاکستانی ادارے بھی، کہ اتنے بڑے، میں اس کو سانحہ کہوں گا، اس سانحہ کے بعد یہ ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہندوستان بنگلہ دیش کو اس قسم کی آزادی، میں یہ لفظ جان بوجھ کے سوال کر رہا ہوں، کہ آزادی دے گا کہ وہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات فطری طور پہ، جو نیچرل طریقہ ہوتا ہے ڈپلومیسی کا، تعلقات رکھنے کا، وہ کرنے دے گا۔ اور دوسری بات، آپ کو علم ہے کہ سارک کی بنیاد اور سارک کا آئیڈیا جو تھا وہ بھی بنگلہ دیش سے جنم لیا۔ بنگلہ دیش کی یہ کوشش تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں، جس میں ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے اور اس وقت بھی تھا، تو ہم مل کے کوئی ایسی صورتحال بنائیں تاکہ اس خطے کے سارے ممالک اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھیں اور وہ مل کر ترقی بھی کریں, کیونکہ ان ممالک کے آپس میں جو تاریخی یا ثقافتی یا معاشرتی اور معاشی جو تعلقات ہیں وہ پرانے ہیں, کوئی نئی بات کیونکہ 1947 سے نہیں شروع ہوئے, اس سے پہلے سے شروع ہیں. تو یہ ایک میرے لحاظ سے قدرتی طریقہ ہوتا, لیکن ہندوستان سم ہاؤ پرانا ملک ضرور ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ امیچور قسم کا ان کا رد عمل تھا اور بہت سالوں تک انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنی گرفت میں رکھا, اور پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ بنگلہ دیش نے جو ترقی کی تھی وہ جب نمایاں ہوئی تو پتہ چلا کہ ہندوستان اس کے پیچھے اپنی ایجنسیز کے تھرو بھی انٹرفیئر کر رہے تھے, اپنے پڑوسی ہونے کا فائدہ بھی اٹھا رہے تھے. تجارت کی جو فگرز ابھی آپ کی رپورٹ میں پیش کی گئی ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو اس چیز کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا پورا پوٹینشیل ایکسپلوائٹ کر سکیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب دونوں ملکوں کے تعلقات, میرا مطلب ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں اور تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ دونوں ملکوں کے عوام, دونوں ملکوں کی معیشت اور اس خطے کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی خبر ہے. تو ہم
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 کے بعد جب بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بعد اب پہلی مرتبہ ہے کہ کراچی سے تجارتی بحری جہاز پاکستان کا وہ چٹاگانگ کی بندرگاہ پہ کی طرف گیا ہے اور وہاں پر لنگر انداز ہوا ہے, تو ایک تجارتی روٹ بنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تجارتی روٹ کے بننے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت جو ہے کتنا فروغ پا سکتی ہے؟
دیکھیں, ان دونوں ملکوں کی جو اکانومیز ہیں جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری, ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتی ہیں. پاکستان کپاس پیدا کرتا ہے اور ٹیکسٹائل بہت بڑی انڈسٹری ہے, اسی طرح بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے بہت ایڈوانسڈ ہے. تو یہ دونوں ملک, میں اگر عرض کروں تو مل کے ایک سپلائی چین بھی بنا سکتے ہیں گلوبل لیول کے اوپر ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے میں, اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجی اکوائر کرنی ہوگی وہ یہ دونوں ملک مل کے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کہا, کراچی سے رابطہ اب ہو رہا ہے بنگلہ دیش چٹاگانگ کا, تو یہ ایک روٹ کھلا ہے جو کہ بنیادی طور پہ تو ایک قدرتی روٹ ہے یہ.
جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اس وقت بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ وہاں کے معروف صحافی احمد عتیق صاحب موجود ہیں. احمد عتیق صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عتیق صاحب یہ فرمائیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر کیا ذہن پایا جاتا ہے, کیا سوچ پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں؟
اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت دن بعد اب تک, اس میں بھی اب تک 15 سال کی بات, دو ملک میں پھر برادری کنیکشن جاری ہوا.
جی,
اسلام آباد کی ہماری ہائی کمشنر اقبال حسین خان, انہوں نے آج ایک دا نیوز اخبار ہوئی پبلش فرام اسلام آباد, ان کو کمنٹ ہے, لاسٹ منتھ 100 کروڑ $100 ٹریڈ از ایگزٹ ٹو ملک اینڈ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. ہم لوگ تو پاکستان سے سوتا, اس میں پھر شوگر, چاول اینڈ ویمنس ویئر امپورٹ کیا.
جی,
اینڈ بنگلہ دیش سے جوٹ ہے نا, جوٹ پاٹ, جوٹ اینڈ پائن ایپل, انارس اینڈ فارماسیوٹیکل اینڈ گارمنٹ پروڈکٹ ہم لوگ ایکسپورٹ کیا تو پاکستان.
جی,
اٹ از انکریز ڈے بائی ڈے, اینڈ دونوں ملک کی ضرورت ہے, اینڈ دو ملک ویری brotherly country and it is disturbing by India last 15 years. So some gap hua and Pakistan se already 26,000 ton rice Bangladesh receives and another 24,000 metric tons rice on the way. And this is the developing.
Dr. Nazir Hussain sahab. ڈاکٹر صاحب
جی میں سن رہا ہوں آپ کو
جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بنگلہ دیش کے عوام میں بھرپور جوش و خروش پایا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں اور دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ویزا کی جو پابندیاں ہیں اس کو بھی نرم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ویزا فیس جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ویزے کو ہی ختم نہیں کر دینا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے ملکوں میں جائیں
دیکھیں جی یہ تو دو بچھڑے ہوئے بھائی بہت برسوں بعد ملے ہیں یہ دو جغرافی یونٹس ضرور ہیں لیکن ملت اور قوم تو ایک ہی ہے مل کے ہی آزادی حاصل کی تھی اور مستقبل بھی دونوں خطوں کا جڑا ہوا ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو آمد رفت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے اب چونکہ ایک دو پاسپورٹس ہیں دونوں کی آئیڈینٹیٹی ہیں اگر یہ ایگری ہو جائے کہ ہم کوئی ایک ڈاکومنٹ اور انٹروڈیوس کروا لیں گے پاسپورٹ اور کی ویزا کی جگہ پہ وہ دکھا کے آپ ملک کے اندر آ جائیں اور ملک سے باہر چلے جائیں جس طرح پاکستان کی دوہری شہریت ہے برطانیہ کے ساتھ امریکہ میں جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ تو ان کو پاکستان آنے میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پاسپورٹ دکھائیں یا ویزا لے کر آئیں وہ ایک کارڈ ہے آئیڈینٹی کارڈ وہ شو کرتے ہیں تو اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے آپ نے یہ سوال دو دفعہ پوچھا ہے تو میں مثبت جواب دوں گا کہ جتنا ہو سکے قانون کے اندر رہ کے اور جو سفارتی آداب ہیں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ ایک دن میں شاید نہ ہو لیکن اس کی بنیاد ضرور رکھ دینی چاہیے اور پھر اس کے اوپر بلڈ کر لیں کہ یہ جو دو ملک ہیں یہ آپس میں فریلی آئیں جائیں گے تو آپ نے ساک کی بات کی تو یہ سارک کے لیے بھی پہلا قدم ہوگا کہ یہ دو ملک آپس میں آ جا رہے ہیں لہذا کل کوئی تیسرا ملک بھی شامل ہو جائے جس طرح سری لنکا ہے آپ کے سامنے جو کامیاب ترین مثال ہے ریجنل الائنس کی وہ ہے آسین تو آسین آپس میں فریلی آتے جاتے ہیں آپ نے یورپ میں دیکھا بارڈر تقریباً ختم ہو چکے ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ اور اسی طرح گڈز جو ہیں وہ آمد رفت ان کی ہوتی ہے تو میرے اپنے خیال میں وقت لگے گا لیکن اس میں جو بنیاد رکھ دی گئی ہے اس کے اوپر بلڈ ہونا چاہیے لیکن بہت سلو نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جب
برسوں لگ جائیں بلکہ جلدی سے ہونا چاہیے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ پانا چاہیے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت نوازش ہے آپ کی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا پروگرام میں جوائن کیا آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ آگے بھی ان کو متحد رہنا چاہیے اجازت دیجیے خدا حافظ
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات سامعین دعائے کمیل ہے کیا دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت قدرت جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسما، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسما و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔
بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم قو علوم خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وحبلي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين الصابغين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيده واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفولك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأغلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وومنت لهم الإجابة فإليك يا نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت بيدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فولك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنام ارحم من رأس ماله الرجام وسلاحه البكام يا سابق النعم يا دافع اللقاء يا نور المستوحشين في الغلا يا عالما لا يعلى صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله محمد وآله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.